بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، مورخہ 18 جون 1999 کو مسجد دارالسلام باغ گناہ لاہور میں جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے مسابقت کے موضوع پر خطاب فرمایا. شکریہ.
الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الفرقان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال عز وجل كما ورد في سورة الأنعام، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال عز وجل كما ورد في سورة الزاريات، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقال جل وعلا كما ورد في سورة آل عمران، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال عز وجل كما ورد في سورة الحديد، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جمعے میں میں نے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے حوالے سے کار رسالت علی صاحب الصلاۃ والسلام کا نقطۂ آغاز اور اس کا منتہا مقصود، سورہ مدثر کی تین ابتدائی آیات میں یہ دونوں مضمون آ گئے. یا ایھا المدثر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے، صلی اللہ علیہ وسلم، قم، اب کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، کمر بستہ ہو جاؤ، اپنے مشن کا آغاز کرو. فانذر، اس کا نقطۂ آغاز ہے انذار، انذار آخرت. اور منتہائے مقصود کیا ہے؟ وربک فکبر، اپنی رب کی کبریائی کا اعلان اور پھر اس کا فی الواقع نفاذ. میں نے اس زبر میں یہ عرض کیا تھا کہ اس وقت پورے عالم اسلام میں جو ایک غلغلہ ہے، مسلم فنڈامنٹلزم، اسلامک فنڈامنٹلزم جس کا شہرہ دنیا میں ہے، اور بہت سے جگہوں پر کچھ جہادی تحریکیں بھی چل رہی ہیں، ان کے اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو جہاں تک رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا منتہا مقصود ہے اس کا چرچا تو عام ہے. اسلامی نظام قائم کیا جائے، اسلامی انقلاب برپا کیا جائے، شریعت کا نفاذ کیا جائے، اس کا چرچا اب بہت کافی ہے. یہ دوسری بات ہے کہ اس کے لیے طریقے بڑے غلط قسم کے استعمال ہو رہے ہیں، منہاج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر توجہ نہیں ہوئی، لیکن وہ ایک دوسرا موضوع ہے جس پر اس سے پہلے ہم گفتگو کرتے رہے ہیں. اور اسی لیے ہم نے پانچ مقامات پر پاکستان میں منہاج محمدی کانفرنس منعقد کی. لیکن اس میں دوسرے پہلو پر جو توجہ دلائی میں نے پچھلے جمعے میں، آج پھر اعادہ کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کے نزدیک یہ منتہا مقصود جو ہے بعثت محمدی کا، وہ کافی واضح ہے اور اس کے لیے وہ بھاگ دوڑ بھی کر رہے ہیں، بزوں میں خیش جد و جہد کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کار رسالت کا جو نقطۂ آغاز ہے اس پر اتنی توجہ نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ ساری جدوجہد جو ہے کار بے بنیاد بن کر رہ گئی ہے. ایک ایسی جدوجہد جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں. اس لیے کہ ہمیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں تو بنیاد جو ہے وہ آخرت کا یقین دلوں کے اندر بٹھا دینا ہے. یہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. پہلے تو یہ یقین کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے, حساب کتاب ہے, جزا و سزا ہے, اور پھر یہ جزا و سزا پھیلی ہوئی ہوگی اس زندگی میں کہ جو ابدی ہے, غیر متناہی. اور اصل زندگی وہ ہے وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. یہ اگر اس کا چرچا نہیں ہوتا, اس کا ابلاغ عام نہیں ہوتا, اس کی دعوت و تبلیغ نہیں ہوتی, اور جو لوگ بھی دین کے لیے کچھ کام کرنا چاہیں ان کے اپنے ذہن میں, فکر میں, شعور میں اگر یہ چیز گہری نہیں اتری ہوتی تو ان کی مسائی کارے بے بنیاد بن کر رہ جاتی ہے. اور تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل جذبہ محرکہ, قوت محرکہ, اصل موٹیو ان کا ادھروی سے زیادہ دنیاوی ہے. دنیاوی انقلاب برپا کرنا, جیسے کمیونسٹ یہ سمجھتا ہے کہ کمیونزم بہترین نظام ہے, عادلانہ نظام ہے, اس کو فرق اس کو قائم کرنے کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے, قربانیاں بھی دیتا ہے, جانے بھی دیتا ہے, دیتا رہا ہے. اسے کسی آخرت کو کوئی یقین نہیں ہے, اللہ سے کوئی اجر اسے نہیں لینا ہے, لیکن بحث دنیا میں ایک بہتری کے لیے, بہتر نظام قائم کرنے کے لیے انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی. ایسے ہی ایک مسلمان اگر اس اعتبار سے کہ اسلام بہتر نظامی زندگی ہے تو دنیا کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے وہ اسلام کو قائم کرنے کی جدوجہد کرتا ہے, اور اس سے آگے اس کے اصل مقصود جو ہے وہ رضائے الہی اور فلاح اخروی اگر اس کے پیش نظر نہیں ہے تو پھر کوئی فرق نہیں ان دونوں کے مابین. گویا کہ موٹیویشن جو ہے وہ اخروی سے زیادہ دنیاوی ہے, اور دینی سے زیادہ قومی معاملہ ہے, قومی سربلندی, ہماری قومی آزادی, یہ چیزیں زیادہ ہیں اس وقت کہ جو لوگوں کے پیش نظر ہیں بنسبت اس کے کہ دین کی سربلندی اور دین کو قائم کرنا ہے. بہرحال ان چیزوں پر گفتگو ہو چکی ہے. اب آج میں سورہ الفرقان کی پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی اور اس کا ہم مضمون جو ایک آیت کا ٹکڑا ہے سورہ انعام کا, اس سے اپنی بات شروع کر رہا ہوں. سورہ الفرقان کا آغاز ہوتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. بڑی بابرکت ہے وہ ہستی, بڑی بابرکت ہے وہ ذات سبحانہ و تعالی جل و علا, جس نے اپنے بندے پر محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم الفرقان اتارا. یہ الفرقان, فرقان حمید, قرآن مجید, کس لیے؟ یکون للعالمین نذیرا, تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے بن جائیں. یہاں پھر دیکھیے کہ نزول قرآن کا مقصد بھی بیان ہو رہا ہے, انذار, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض اولین بیان ہو رہا ہے, انذار. اور یہاں خاص طور پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ حضور کا معاملہ اس اعتبار سے سابقہ انبیاء اور رسول سے ممتاز ہے, ممیز ہے, کہ وہ اپنی اپنی قوموں کے لیے مبعوث کیے گئے. اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ہم نے نوح کو بھیجا تھا اس کی قوم کی جانب, خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے پہلے کہ وہ دردناک عذاب آ دھمکے. تو تمام انبیاء اور رسول کی بعثت ہوئی تھی اپنی اپنی اقوام کی طرف, اپنے اپنے علاقوں کی طرف. حضرت شعیب مدین کے علاقے کی طرف مبعوث کیے گئے, حضرت لوط دو شہروں کی طرف, صدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف, حضرت ہود قوم عاد کی طرف, حضرت صالح قوم ثمود کی طرف. لیکن یہاں فرمایا للعالمین نذیرا. یہ محمد جو آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے پچھلی مرتبہ سورہ مدثر کی آیات کے حوالے سے بھی کہا تھا, انھا لاحد القرون نذیرا للبشر. یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کائنات, اس کا ابداع, اس کا ایجاد, اس کی تکوین, اس کی تخلیق, بے شمار مراحل تنزل ان سب کا دنیا سمجھئے، یہ جو بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں اس پورے دور میں، ان میں سے ایک بہت بڑا واقعہ محمد الرسول اللہ کی بعثت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لاحدى الکمر نذیرا للبشر. وہاں بھی فرمایا پورے عالم بشریت کے لیے نذیر بن کر آئے ہیں، للبشر کسی قوم کے لیے نہیں، کسی علاقے کے لیے نہیں، نذیرا للبشر لمن شاء منکم من یتقدم او یتاخر، جو بھی تم میں سے چاہے وہ آگے ہو جائے یا پیچھے رہ جائے. آگے آئے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ، یا باغی الشر اقبل، اور اے شر کے متلاشی پیچھے ہٹ جاؤ. تو یا انسان پیچھے رہ جاتا ہے یا انسان آگے آتا ہے. وہی بات یہاں فرمائی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. بڑی بابرکت ہے وہ ہستی اس نے نازل فرمایا اپنے بندے پر محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفرقان، تاکہ وہ بن جائے تمام جہان والوں کے لیے نذیر، خبردار کرنے. سورہ انعام کی مثال کا میں نے ٹکڑا آپ کو سنایا ہے، اب اس میں اس کو سپلٹ کیا گیا ہے. فرمایا حضور سے کہلوایا جا رہا ہے، تو ہی الی حاضر قرآن، یہ قرآن میری جانب وحی کیا گیا ہے. کس لیے کیا گیا؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ میں خبردار کر دوں اس کے ذریعے سے تمہیں بھی اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے. یعنی اب حضور کے کا جو انذار ہے وہ دو مراحل اس کے ہو گئے. آپ نے جزیرہ نمای عرب کے رہنے والوں کو تو بنفس نفیس خود خبردار کیا، انذار و تبشیر کی ساری ذمہ داریاں خود ادا فرمائے بنفس نفیس. جزیرہ نمای عرب میں اللہ کا بول بالا کرنا، اللہ کے دین کو قائم کر دینا، تکبیر رب، اس کی ذمہ داری خود پوری. لیکن چونکہ آپ صرف عرب کے لیے تو مبعوث نہیں ہوئے تھے، تو کام ختم تو نہیں ہوا، لیکن آگے یہ کام بائی پروکسی ہونا ہے. اس لیے جس کے ذریعے سے بھی قرآن پہنچ جائے گا کسی کو، کوئی بھی ذریعہ بن جائے، اسے انذار محمدی ہو گیا، اس کے سامنے اس تک پہنچ گیا وہ عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انذار کرنا آپ کی ذمہ داری تھی. اب آپ کی امت، آپ کا کوئی امتی، کوئی بھی اگر اس کو پہنچا رہا ہے پوری دنیا تک، دوسری اقوام تک، در حقیقت یہ تبلیغ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انذار محمدی ہے. اسی کو ایک حدیث میں فرمایا گیا تھا کہ بلغوا عنی ولو آیتن، میری جانب سے، اور یہ میری جانب سے کا صحیح جہاں پر جو مفہوم ہے وہ انگریزی کے الفاظ سے صحیح ادا ہوتا ہے، آن مائی بہاف، یعنی جو بھی تبلیغ اب کرو گے دنیا کے اندر وہ میرے بہاف پر ہوگی، میری جانب سے. بمانی یہ کہ در حقیقت آن مائی بہاف، میری نمائندگی کرتے ہوئے، بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچاؤ میری جانب سے آن مائی بہاف چاہے ایک ہی آیت پہنچاؤ. اور قرآن مجید میں ایک ہی آیت سے بھی انذار ہو سکتا ہے، ایک آیت کے ذریعے سے بھی آخرت کی خبر دی جا سکتی ہے. جیسے کہ وہ چھوٹا سا خطبہ جو میں پچھلے جمعے میں آپ کو سنا چکا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کس قدر انذار آخرت کے اوپر وہ بہت واضح اور کھلا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ یہ انذار آخرت کا نتیجہ جو ہے، ایک تو سورہ زاریات کی آیت نمبر 50 میں نے آپ کو سنائی، فصلوا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. تو لوگوں دوڑو اللہ کی طرف، یہ لفظ جو آیا ہے دوڑو، اس میں تاخیر نہ کرو، لیت و لال کو راہ نہ پانے دو. اچھا ٹھیک ہے ذرا اس سے فارغ ہو جاؤں، ذرا یہ کام کر لوں، یہ ذمہ داریاں پوری کر لوں، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا، بس پھر ہما وقت اور ہما تن جو ہے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دوں گا. اس شراب کے اندر کہیں مبتلا نہ ہو جانا، اس دھوکے میں نہ آ جانا. یہ کیا پتا ہے زندگی کتنی ہے، کیا پتا اس کا پیمانہ کب لبریز ہو جائے، چھلک جائے، کیا پتا آج کی رات آئے یا نہ آئے، کیا پتا کل صبح کا سورج دیکھنا نصیب ہونا ہو. لہذا اس میں اجلت کرو، فصلوا، دوڑو، بھاگو اللہ کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کرو، اور رجوع کرنے میں چلنے میں دوڑ کر جاؤ. فصلوا اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. اور اس کے بعد جو دو آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں، یہ در حقیقت ایک اور مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے اس اصول کی جو میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ قرآن مجید میں اہم مضامین کم سے کم دو مرتبہ ضرور آتے ہیں. اس کی انتہائی صورت ہوا کہ بین ہی وہی آیت جو کی تو ریپیٹ کر دی جاتی ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سورہ توبہ سورہ صف جن کی تو. یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ماواهم جهنم وبئس المصير. سورہ توبہ سورہ تحریم جن کی تو. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. ایک ہی سورت سورہ بقرہ میں دو مرتبہ جو کی تھی. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا فرق, تھوڑا سا بہت معمولی سا لفظی فرق جو ہے وہ ہوتا ہے, لیکن آیت وہی ہوتی ہے. اسی کی مثال آ جا رہی ہے. سورہ آل عمران نے فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم. ایک ہے دوڑنا, ایک ہے مسارعت, دوڑ لگانا, ایک دوسرے سے آگے نکلنا. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم, دوڑو اور اس دوڑ میں ایک دوسرے سے بازی لینے کی کوشش کرو, آگے بڑھنے کی کوشش کرو. تم دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوتے ہو, دیکھتے ہو دائیں بائیں, یہ مجھ سے آگے بڑھ گیا, میں اس سے آگے بڑھ جاؤں. اسی میں ساری اپنی توانائیاں, سارے اپنے اوقات, ساری اپنی صلاحیتیں اسی میں انسان کھپا دیتا ہے. تنافس کسے کہتے ہیں. دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش, تکاثر اور تنافس. لیکن یہ کہ اصل میں اس تکاثر اور تنافس کو کا میدان بدل دو. وفوز جانے کا فل یا تنافس المتنافسون, ہونا یہ چاہیے کہ جنت اور اس کی نعمتوں کے لیے تنافس پیدا ہو. تکاثر جو ہے خیرات برکات جو ہیں ان کو جمع کرنے میں تکاثر ہو جائے. نیک اعمال کو ڈھیروں کی تعداد میں اور مقدار میں جمع کرو. تو فرمایا سارے ہوں الا مغفرت و جنت, بہو اپنے رب کی مغفرت کی جانب اور اس جنت کی جانب. اور وہ سماوات و الارض جس کا پھیلاؤ ہے سارے آسمانوں اور زمین پر. یہ ویسے تو آیات متشابہات میں سے شمار ہوگا یہ نقطہ, سارے آسمانوں اور زمین پر پھیلاؤ جنت پر. جنت تو وہ محدود سے تو ہونی چاہیے, پوری کائنات پر تو نہیں. آخر اسی لیے جہنم کی بھی جگہ نکلنی چاہیے, کہیں نہ کہیں تو جہنم بھی ہوگی, آخر اس کی بھی وسعتیں ہوں گی. انسانیت کی اکثریت جو ہے وہ تو نظر آتا ہے کہ جہنم کی مشتمل ہے. اور جو ہے سماوات والارض, محسوس ایسا ہوتا ہے, واللہ عالم, یہ بات میں اس احساس کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور دل سے یہ بات کہتے ہوئے کہ واللہ عالم کی تعویل حقیقت میں تو اللہ ہی کے لیے, کہ اس کل کائنات میں جتنے یہ سیارے اور جتنے بھی اس کائنات کے اندر ہماری جو ہے جو بھی دریافت سے بڑھتی چلی جا رہی ہے, یہ سب کے سب در حقیقت اہل جنت کے مقامات ہیں. اس لیے کہ اہل جنت کے مراتب ہوں گے. اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جتنے درجے کا جنتی اپنے سے اوپر والے درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے ہو. اس حدیث سے اس کا دیکھے کولابوریشن ہو رہا پوری طریقے سے. تو یہ تمام جو ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے حوالے کرے گا. اس لیے اس کی عظیم مملکتیں ہوں گی, ان کے لیے جو ہے وہ کوئی محدود سے گھرانے نہیں ہوں گے. تو فرمایا ارضہ سماوات والارض, تمام آسمانوں اور زمینوں پر پھیلی ہوئی وہ جنت. جہاں تک دوزخ کا تعلق ہے, میرے گمان کے مطابق وہ اسی زمین کے پیٹ میں ہے, زمین کے بھی اوپر نہیں, پیٹ میں. یہ جو اندر کھولتا ہوا جو ہے وہ لاوا موجود ہے جو کبھی آتش فشا پہاڑ کی شکل میں نکلتا ہے. زمین کے اوپر یہ کرسٹ ہے, چند میل کی گہرائی ہوگی, اس سے زیادہ تو نہیں ہے. تو وہ کرس جو ہے وہ ہے کہ جو راکس ہیں یا ریت ہے, خاک ہے وغیرہ, اس کے اندر کیا ہے؟ اندر تو وہی کھولنے والا جو ہے وہ تو ٹھنڈا ہوا ہے, یہ آسی کرا تو اوپر یہ راکھ آ گئی ہے. بس یہ کہ ایک انگارے پر راکھ آتی ہے تو وہ ایک ملی میٹر دو ملی میٹر موٹی ہوتی ہے, اور یہ اتنے بڑے کرے کے اوپر راکھ جو آئی ہے وہ چند میل اس کی موٹائی ہے. اندر تو باقی وہی لاوا ہے جو کھول رہا ہے. تو جب کوئی ادھر ارض مدت جب زمین کو کھینچا جائے گا, اب دیکھیے کہ گیند ہے, گیند کے اندر جو ہے کوئی شے ہے, تو گیند جب تک گول شکل میں ہے اندر کی شے چھپی ہوئی ہے. اس گیند کو اگر کسی طریقے سے آپ دونوں طرف سے کر کر کھینچیں گے, درمیان میں سے چپٹی ہوگی, تو جو اس کے اندر ہوگا وہ باہر آ جائے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. ایک تو یہ کہ زمین کے اندر جو بھی کچھ جو انسان دفن ہوں گے یا جن کے اجزاء جو ہیں وہ تحلیل ہو گئے، چاہے کسی جانور نے کھایا کسی نے کیا، لیکن بہرحال وہ اجزاء گئے کہیں، یہ سی زمین میں موجود ہے نہیں، اس حوالے سے وہ بھی باہر آ جائیں گے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ جو وہ جہنم جو اس کے اندر موجود ہے وہ ہے کہ جو نکل کر سامنے آ جائے. وہ برزہ کے جہنم و لمن یرا، ظاہر کر دی جائے گی جنت. برزہ کہتے ہیں کسی چیز کا سامنے آ جانا، ظاہر ہو جانا، گویا کہ چیز کو پہلے سے موجود تو ہے لیکن ڈھکی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے، پردے میں ہے. برزہ کے جہنم و لمن یرا، ظاہر کر دی جائے گی جنت. تو یہ جو کہتی ہے، بہرحال میری ایک تعبیر ہے واللہ عالم، تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو آسمانوں اور زمین پر محیط ہے وہ جنت، اس کی طرف اس کے حصول کے لیے دوڑ لگاؤ. سارے او الى مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. وہ تیار کی گئی ہے، فراہم کی گئی ہے، اسے سجایا گیا ہے، سنوارا گیا ہے، اسے فرمش کیا گیا ہے، ہر طرح سے اس کو جو ہے ہر طریقے سے جو ہے آباد کیا گیا. کس لیے؟ للمتقین، ان لوگوں سے جنہوں نے دنیا میں تقوی کی روش اختیار کی، جو پھونک پھونک کر چلے دنیا میں، قدم رکھا ہے تو یہ دیکھ کر رکھا ہے کہ میرا قدم کہیں زیادہ حق سے جو ہے ادھر ادھر تو نہیں ہو گیا، صراط مستقیم سے میں کہیں کہے راستے پر تو نہیں مڑ گیا، میں کوئی بات کہنے چلا ہوں تو وہ کہنے کا مجھے حق ہے یا نہیں، جو بات میں کہنے چلا ہوں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، جو کام میں کرنے چلا ہوں وہ جائز ہے یا ناجائز ہے. جو اس طرح سیلف سینسر کرتے ہوئے اپنے ہی افعال و اعمال، بلکہ اپنی نیتوں پر اندر سے سینسر بٹھا کر جنہوں نے زندگی بسر کی ہے، وہ ہے کہ جو اس کے مستحق ہوں گے. سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للکافرین. اب دیکھیے، صرف ایک لفظ کا فرق کیا گیا، سارے ان کے بجائے سورہ حدید میں آیت آئی، آیت نمبر 21، سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض. یہاں بھی تھوڑا سا لفظی تغیر کر دیا گیا، مسابقت کرو، مسابقت اس کو کہتے دوڑ لگانا. نستبق استباق کا بھی مادہ آتا ہے، باب استفعال کا بھی، جیسے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا تھا حضرت یعقوب سے آ کر، انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكل الذئب. ہم جو دوڑ لگانے کے لیے نکل گئے تھے سب بھائی، اور ہم نے اپنے کپڑے وپڑے جو بھی سامان تھا اس کے پاس یوسف کو بٹھا دیا تھا، لیکن جب واپس آئے تو ہم نے دیکھا اس کو تو بھیڑیاں کھا لے. تو استباق بھی اور مسابقت بھی، مسابقت ایک دوسرے سے آگے نکلنا. سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض. دوڑو اور دوڑ لگاؤ، اور دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلو اللہ اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے، اور اس جنت کے حصول کے لیے کہ جس کا پھیلاؤ ہے آسمان اور زمین جتنا. اور یہاں فرمایا اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور یہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے، یہ متقین کی گویا کہ شرح ہو رہی ہے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء. اور یہ بھی جان لو یہ جنت فضل ہے. فضل کہتے ہیں کوئی شے بلا استحقاق ملی ہو تو فضل. کوئی شخص محض اپنے اعمال سے جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو، اللہ کی رحمت اگر دستگیری نہ فرمائے. جیسا کہ حضور نے ایک مرتبہ جب اس بات کو فرمایا بڑے ہی زور دے کر کہ کوئی شخص بھی جنت میں محض اپنے اعمال کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے. تو کسی صحابی نے بڑی جرأت کی، بڑا حوصلہ کیا، بلکہ لفظ جسارت بھی یہاں تو میرا خیال میں غیر موضوع نہیں ہے، بڑی جسارت سے کام لیا. تاہم ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ممنون ہونا چاہیے کہ انہوں نے یہ بات کہی تو وہ بات ہمارے علم میں آئی جو محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم جوابت ارشاد فرمایا. سوال نہ ہوتا تو جواب کہاں سے آ جاتا؟ تو کسی نے سوال کیا کہ عام بھی نوٹ کیجیے، حضور کے اعمال صالحہ، ایک تو اخلاق کی معراج پر تو پہلے سے خواہش تھے، انک لعلی خلق عظیم، یہ تو بالکل ابتدائی جو آیات نازل ہو رہی ہیں حضور پر سورہ نور کی، ان میں یہ سرٹیفکیٹ اللہ کا موجود ہے کہ اخلاق عظیمہ اخلاق فاضلہ کی سب سے اونچی بلندیوں پر آپ پائے ہیں. اور اس کے بعد جو آپ نے جس طریقے کی محنت اٹھائی ہے, مشقت جھیلی ہے, جو تکالیف برداشت کی ہیں, جس میں اثر پر جو ہے پتھراؤ برداشت کیا ہے, اور تلوار کا وار بھی آپ کے چہرے مبارک پر آیا ہے, دندان مبارک بھی شہید ہوئے ہیں, تین دن رات جو ہے غار ثور کے اندر بھی آپ نے جو ہے روپوشی اختیار کی ہے, تین سال تک شعب بنی ہاشم میں پورے خاندان بنی ہاشم کے ساتھ محسوری کے عالم میں گزارے, کھانے کو کچھ نہیں تھا, چھوٹے چھوٹے پھول جیسے بچے اگر بلک رہے ہیں تو سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ سوکھے چمڑے ابال کر ان کے حلق میں پانی ڈال دیا جائے, اس کے سوا کچھ نہیں. یہ ساری سختی آپ نے جھیل لی. پھر یہ کہ کیسے کیسے آپ کے یہ سمجھیے کہ جو آپ کے لیے چشم و چراغ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنے محبوب تھے, اور ان کو سینکڑوں کی تعداد میں ان کی جانوں کا قربانی جو ہے وہ دینی پڑی, جہاں تک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی, یہ ساری مشقتیں اور یہ ساری تکلیفیں اور یہ ساری جدوجہد, اس کے بعد بھی فرماتے نہیں میں بھی محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا, الا یتغمدنی ربی برحمتہ, سوائے اس کے کہ میرا رب جو ہے وہ اپنی رحمت کی چادر مجھ پہ تان دے, مجھے ڈھانپ لے اپنی رحمت کے اندر, تبھی ہوگا. وہی بات یہاں فرمائی ہے, سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضھا کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ کا فضل ہے, البتہ وہ دے گا انہیں کو جنہوں نے بھاگ دوڑ کی ہے, اپنی سی محنت کی ہے, جو بھی کچھ کر سکتے تھے وہ کر گزرے ہیں, لہذا یہ کہ اللہ کا یہ فضل ملے گا انہیں کو, یوتی ہے من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ جو آیت ہے سورہ حدید کی, اس سے پہلی آیت بھی بڑی اہم ہے. اب ظاہر بات ہے کہ آخرت مطلوب و مقصود ہے یا دنیا, وہی باتیں ہوں گی, یا ہم طالب دنیا ہیں یا طالب عقبا ہیں. اصل ویسے تو یہ کہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت تو ہے آخرت کے حساب سے بھی ہم کر ہی رہے ہیں, کوئی نماز روزہ ہے آخرت کے لیے ہے, باقی یہ کہ ہماری بھاگ دوڑ کا 90-95% جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے, لیکن یہ کہ پھر واقع اصل جو ہے اگر تجویہ کر سکے انسان اپنا, پھر واقع میرا مقصود آخرت ہے یا دنیا. اور اس اعتبار سے ایک لفظ ایثار آیا ہے قرآن مجید میں, بل تو سرور الحیات الدنیا, ایثار کہتے ہیں ترجیح دینے کو, لوگوں تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. فرق کیجئے, کوئی شخص طالب آخرت بھی ہے, طالب دنیا بھی ہے, لیکن یہ طلب دنیا کا پڑا بھاری ہے, طلب آخرت کا پڑا ہلکا ہو گیا. کلا بل تو سرور الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ, حالانکہ در حقیقت جو آخرت ہے وہ کہیں بہتر ہے, باقی رہنے والی ہے, اور یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے. بل حیات دنیا الا متاع الغرور, سوائے دھوکے کی ٹٹی کی یہ ہے کیا؟ اور اس کا مزید تجزیہ کر لو, پانچ ادوار ہیں جن میں سے ہو کر ہر شخص لازماً گزرتا ہے. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یزید فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اے طالبان دنیا, دنیا کی حقیقت کو دیکھ لو, وہ ہے کیا جان لو, دنیا کی زندگی اس کے سوا کیا ہے کہ کچھ عرصہ زندگی کا ابتدائی جو ہے وہ کھیل کود ہی میں گزر جاتا ہے, اس کے سوا کسی چیز سے دلچسپی نہیں, کھانے پینے میں بھی خود دلچسپی نہیں ہوتی, ماں باپ فکر کریں گے, وہ کھلائیں گے وہ پلائیں گے, بسا اوقات تو ماں جو ہے پکار پکار کے پکڑ کر زبردستی بٹھا کر کھلاتی ہے بچوں کو, تو غرض ہے کھیل کود, اس کے سوا کچھ نہیں. زندگی اصل میں عبارت ہے کھیل کود. اس کے بعد ذرا آگے بڑھے, جسے ہم کہتے ہیں ٹین ایجر, یہ جو سٹیج آتی زندگی کی, اب وہ معصوم کھیل نہیں رہتا, اس میں کچھ سینسول گریٹیفیکیشن انسان کے اندر جو ہے کوئی جنسی جذبہ بھڑکتا ہے, کوئی اس کی کہیں تسکین حاصل کر رہا ہے صحیح سے غلط سے غلط راستے سے, اب یہ جو لہو کے درجے میں چیز آ گئی ہے، صرف اب یہ معصوم کھیل نہیں رہا بلکہ یہ دور جو بڑا خطرناک دور ہوتا ہے یہ زندگی کا، انسانی زندگی کا، لہم، اس میں تلذذ لذت حاصل کرنا، اور لذت حاصل کرنا سینسر گریٹیفیکیشن، اس میں کھانے پینے کی بھی ہے، کام و دہن کی بہت ساری قسم کی لذتیں شامل ہیں. یہ دور ذرا گزرتا ہے، دوسرا دور آتا ہے وزینت بناؤ سنگھار آرائش. تو لڑکیوں میں تو ہوتا ہی غلبہ اس کا، پوری سوچ ان کی اسی پر ہوتی ہے، ساری نفسیات اسی پر اٹھتی ہے، زیبائش آرائش، اچھا لباس، اچھا کوئی گہنا ہو، پہناوا ہو، کوئی زیور ہو، کوئی فیشن کے مطابق کپڑے ہو. لیکن ایک خاص عمر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوان لڑکوں کے اندر بھی جو بھی فیشن کے مطابق کٹنگ ہو پینٹ کی، ایسا نہ ہو پرانے دور کسی کوئی پینٹ پہن کے میں جاؤں اور میرے ساتھی ہنسے، میرا ہیئر کٹ جو ہے وہ بالکل صحیح صحیح ہونا چاہیے، جو آج کا جو بھی اصول ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. زینت بناؤ سنگھار. اس کے بعد زندگی جب آتی ہے اصل جوبن پر، اصل جوبن سمجھیے کہ 25 سے لے کے 35-40 سال کی عمر تک، یہ پھر تفاخر بینکم، فخر کا مادہ. اب فخر کر رہا ہے انسان یہ اپنی قوم پر، اپنی نسل پر، اپنی حیثیت پر، اپنی وجاہت پر، اپنی دولت پر، فخر. اور فخر میں ایک دوسرے کا مقابلہ، کہاں کہ ہاں کار آ گئی نئے ماڈل کی، بہت بری بات ہے کہ میرے ہاں وہی پرانا ماڈل جو ہے بگڑتا رہے، یہ تو مونچھ نیچی ہو جائے گی. خاص طور پر پٹھانوں کے بارے میں مشہور ہے کہ چاہے اپنی زمین بیچے کچھ کرے، لیکن یہ کہ اگر پڑوسی کے ہاں یا جو بھی مقابلے کا کوئی زمیندار ہے اس کے ہاں کار نئے ماڈل کی زیادہ بڑی کار آ گئی ہے، تو چین نہیں آئے گا اسے جب تک کہ اس ماڈل کی یا اس سے بھی زیادہ جو ریسنٹ ماڈل کی اس سے بھی بڑے سائز کی کار نظر آئے. یہ تفاخر بینکم، فخر کا مادہ. کہیں نسل پر ہوتا ہے، نسب پر ہوتا ہے، کہیں اپنی وجاہت اور حیثیت پر ہوتا ہے، کہیں دولت مال اور دولت و ثروت پر ہوتا ہے. یہ تفاخر. اور اس کے بعد جب عمر ڈھلنی شروع ہوتی ہے 40-45 کے بعد، اس ڈھلوان میں صرف ایک فکر رہ جاتی ہے آدمی کو، تکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور دولت زیادہ سے زیادہ اور اولاد کثرت کے ساتھ جو ہے وہ پیدا کرنی. خاص طور پہ یہ آج کی دنیا میں ذرا جو ہے اولاد کی اتنی فکر نہیں رہی لوگوں کو. یہ وہ زمانہ جبکہ قبائلی زندگی تھی اور ہر شخص کی عزت جو ہے وہ محفوظ ہوتی تھی اپنے دست و بازو کی قوت سے. جس کے پاس جو ہے بازو نہیں ہے لڑنے والے، اس کی اپنی ان کا بازو. آج بھی دیہاتی زندگی میں تو ایسا ہے، اگر بازو آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کی حیثیت نہیں ہے، آپ کو دب کر رہنا پڑے گا اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں. ہاں بازو موجود ہیں، جوان بیٹے ہیں جو عین وقت کے اوپر جو ہے وہ آ سکتے ہیں مقابلے کے لیے، تب یہ کہ آپ کی ایک حیثیت ہے. تو پرانے زمانے میں وہ تکاثر الاموال والاولاد، مال کی کثرت کے ساتھ ساتھ اولاد کی کثرت جو ہے یہ بھی در حقیقت وہ ان کی بھٹی کے اندر تھی. تو اسی میں مسابقت اور مقابلہ ہوتا تھا، تکاثر پہلے تفاخر پھر تکاثر. اور یہ تکاثر جو ہے مال، تکاثر فی المال، یہ ختم نہیں ہوتا جب تک کہ انسان قبر میں اتار نہ دیا. چاہے بڑے میاں کی عمر 85 برس ہو گئی ہو، اور چاہے اتنا مال جمع ہو کہ جو 10 پشتوں کے لیے بھی کفایت کرے، لیکن ہل من مزید اور ہو جائے، قبر میں ٹانگے لٹکا کر بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ کہ تکاثر فی الاموال جو ہے اس سے چھٹکارا نہیں ملتا. اس کی تو پھر ایک ہی ہے آخری منزل، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ تکاثر تمہیں غافل کیے رکھتا ہے یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچتے ہیں. یہ ہے انسانی زندگی کے 5 ادوار، لا محالہ گزرنا ہے اس سے. اعلمی انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. پھر اس کا تقابل کیا ہے کہ مثل غیث اعجب الکفار نباتہ. مثال اس کی ایسے ہے کہ جیسے بارش ہوتی ہے اس سے جو رویدگی ہوتی ہے، فرض کیجیے کوئی چراگاہ ہے، صرف وہاں کوئی کھیتی ویتی نہیں ہے، چراگاہ ہے، وہاں بھی گھاس آ جائے گی. وہ بھیڑے بکریاں پالنے والوں کو خوشی ہوگی کہ ہماری بھیڑوں بکریوں کے لیے اب یہاں جو ہے خوراک ہے وہ موٹی ہوگی کھا پی کر. اور اگر کوئی ہے کسان جس نے کہ بیج بھی ڈالا ہوا ہے، محنت بھی کی ہے، زمین بھی تیار کی ہے، اس کی جسمانی محنت بھی انویسٹڈ ہے، اس کا پیسہ بھی بیج کی شکل بھی انویسٹ ہوا ہے، اب وہ انتظار میں ہے باران رحمت کی، تو اگر وہ بارش ہو گئی اور اس کی کھیتی اچھی تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. کم اصل ویسن آج ابل کو فارا نماز ہو، کاشتکار کا دل جو ہے وہ باغ باغ ہو جاتا ہے جب اس بارش کی وجہ سے اس کی کھیتی اپجتی ہے. ثم یہید، پھر وہ فصل اپنی پوری شان پر آتی ہے، جوبل پر آتی ہے، گندم کی فصل لہلہا رہی ہے، ہریاول ہے، تراوٹ ہے، منظر بھی بڑا خوشنما ہے. اسی طرح اگر فرض کیجئے کہ چاول کی فصل ہے، یہ ساری جو ہے بڑی ہریاول اور اس کے اندر ایک آنکھوں کے لیے بھی ایک جو ہے وہ ٹھنڈک ہے. فتراہو مصفرن، پھر جب یہ کھیتی پک جاتی ہے تو اب وہ زردی پر آتی ہے. پک گیا ہے تو زردی پر، گھاس بھی ہے تو وہ بھی زردی مائل ہو کر اور پھر سوکھ کر ختم ہو جائے. فتراہو مصفرن ثم یکون حطاما، پھر یا تو فصل کٹ گئی تو آپ کو توڑی کے ٹکڑے جو ہے کہیں پڑے ہوئے نظر آئیں گے کہ جنہیں ہوا ادھر سے ادھر لے کر جا رہی ہے، یا گھاس تھی تو وہ بھی چورا چورا ہو گئی، اس کو بھی ہوا جو ہے ادھر سے ادھر لے جا رہی ہے. یہی مسئلہ انسان کا ہے. جیسے یہ کھیتی زمین سے نکلی تھی اور پھر چورا چورا ہو کر وہ کھیتی زمین ہی کے اندر مل گئی، مٹی ہی کے اندر مل گئی، ایسے ہی انسان اس زمین سے آیا تھا اور موت کے بعد اسے زمین کے اندر اتار دیا جاتا. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم والتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہید فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ. لیکن اب نوٹ کر لو، ختم نہیں ہو جائے گی گھاس کی زندگی، تو یہی ختم ہو گئی. جیسے کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا رضی اللہ تعالی عنہ، کبھی بڑے جذب کی کیفیت میں کہا کرتے تھے، کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جو آج ہے کل نہیں ہے، یا تو سوکھا ہو کر آگ میں جلا دیا جائے گا یا کوئی جانور چر جائے گا ختم ہو جائے گا، اس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، جزا و سزا نہیں ہے، اس کی زندگی ختم ہو گئی. کاش کہ میں درختوں پر چہچہاتی ہوئی ایک چڑیا ہوتا جس سے کوئی محاسبہ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی اخروی جو ہے محاسبہ نہیں. لیکن انسان کا معاملہ بڑا مختلف ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تیرا معاملہ جو ہے، میں اسے کہا کرتا ہوں ہیومن ٹریجڈی، حیوانات کا یہ معاملہ نہیں، اس کے حساب کتاب نہیں ہے، جزا و سزا نہیں ہے، یہ ہے ہیومن ٹریجڈی کہ انسان کو یہ ساری مشقتیں دنیا میں جھیلنی پڑی، محنت بھی کرنی پڑی، مشقت بھی کرنی پڑی، معاش کے لیے بیماریاں بھی سہی، مختلف حادثات سے دو چار ہوا، مختلف صدمات سے دو چار ہوا، کیا کچھ نہیں کیا، لیکن پھر یہ کہ اس پر بھی بات ختم نہیں ہو جاتی. فملاقی، پھر اپنے رب کی حضور میں کھڑے ہونا، پھر جواب دہی ہے، پھر حساب کتاب ہے. اس اعتبار سے انسان کا معاملہ جو ہے وہ بہت مشکل ہے، بہت کٹھن ہے، اس لیے کہ اشرف المخلوقات ہے، ان کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل. بہرحال فرمایا اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. اب وہاں دو نتیجے نکلیں گے. یہ جو سائیکل ہے ہیومن لائف کا، یہ تو ہر ایک کو اس میں سے گزرنا ہے، نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، صحابی ہو، کوئی فاسق و فاجر انسان ہو، پیدا ہونا، لڑکپن، بچپن، پھر ٹین ایجر، پھر جوانی، پھر پوری قوت، پھر یہ بڑھاپا، جھلیاں آ جانا، بال سفید ہو جانا، پھر موت، یہ تو ہے انیویٹیبل سائیکل ہے. جیسے نباتاتی سائیکل ہے وہ چند مہینے کی ہوتی ہے، چند دنوں کی ہوتی ہے، بارش ہوئی خوب سبزا خوب گھاس نظر آ گیا کچھ دنوں کے بعد سب صاف. یا کوئی فصل ہے بڑی محنت سے زمین تیار کی، بیج ڈالے، پھر وہ فصل اگتی، پھر وہ پکی، یہ ختم، وہ گیا تھوڑے سے وقت کا سائیکل ہے. اور یہ ہیومن سائیکل 30-40-50-60-70 سال کا ہے، بس اور کیا فرق تو کوئی نہیں. لہذا یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، البتہ آخرت میں جو دو انجام ہیں وفی الآخرت عذاب شدید، یا تو عذاب ہے بہت سخت، معمولی عذاب نہیں، عذاب شدید، اور یا وہ مغفرت من اللہ ورضوان، یا پھر مغفرت ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کی رضا ہے. جنہوں نے اللہ کی رضا ہی کو رسم العین بنایا، جنہوں نے اللہ کی مغفرت کے لیے دوڑ لگائی، سارے الی مغفرت من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض، سابقوا الی مغفرت من ربکم وجنت عرضها كعرض السماء والارض، جنہوں نے اس طور سے زندگی گزاری ہے ان کے لیے مغفرت ورضوان، پھر ان کے لیے اللہ کی مغفرت بھی ہے اور رضوان بھی. یہ ہے اس انذار آخرت کا گویا کہ جو یہ دو آیات میں نے آج خاص طور پر آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس کے حوالے سے سب سے پہلے ہم میں سے ہر چیز کا کام ہے ضرور بینی کرے، اپنے اندر جھانکے، اپنا جائزہ لے، اپنا تجزیہ کرے، میں طالب عقبہ ہوں یا طالب دنیا، جائزہ لے میری صلاحیتوں کا، میرے اوقات کا، میری قوت کار کا، کتنا حصہ ہے جو آخرت کے لیے ہے اور کتنا دنیا ہے دنیا کے لیے. ایلوکیشن ہی پر تو سارا معاملہ ہے نا، بجٹ بنتے ہیں تو ایلوکیشن جی کو وہ جھگڑے ہوتے ہیں، فلاں کے لیے اتنی ایلوکیشن ہونی چاہیے تھی آپ نے کم کر دی، تو انسان بھی ایلوکیٹ کرتا ہے. کل نفس یمنو فبایع نفسہ، حضور نے فرمایا ہر انسان صبح کرتا ہے تو شام تک اپنے آپ کو بیچتا رہتا ہے. کسی نے جسمانی مشقت زیادہ بیچی ہے، اینٹیں ڈھوئی ہیں، کشتی چلائی ہے، شام کو مزدوری لے کر آنے آئے، کسی نے گھس گھس کی ہے، قلم کی، اپنے دماغ کی، دفتر میں بیٹھ کر کام کیا ہے، ترقی کی ہے، کچھ اور کام کیا ہے، کسی نے پروفیشنل کوئی خاص ایکسلنس حاصل کی ہوئی ہے، وہ کنسلٹنٹ بن کر بیٹھا ہوا ہے، صرف اپنی دماغی صلاحیت سے کنسلٹیشن فیس لے رہا ہے، اپنے آپ کو بیچ رہا ہے ہر شخص، کوئی دماغ بیچ رہا ہے، کوئی جسم بیچ رہا ہے. کل نفس یغنی فبایع نفسہ فموت کوہا و موب کوہا. تو یہ لوگ جو صبح سے شام تک مشقت کرتے ہیں، یہ پھر دو کیٹیگریز میں تقسیم ہو جاتے ہیں شام کو. ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے مشقت جھیلی، اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی کچھ کمایا اور آخرت بھی بنا کر لے آئے، اس لیے کہ کہیں غلط حرکت نہیں کی، غلط کام نہیں کیا، اللہ کا حق اس کو ادا کیا، کہیں نماز سے غافل نہیں ہوئے، اور جو فرائض دینی ہیں ان سے پہلوچی نہیں تھی، تو انہوں نے یہ ساری ضرورتیں بھی اپنی پوری کر لی اور جنت بھی حاصل کر لی. بہت ایک وہ اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے چھڑا کر آیا ہے شام کو، منہ بے کوہا. اور ایک وہ بھی ہے جو یہ سب کچھ جھیل کر دنیا میں مشقت اور مصیبتیں جھیلنے کے بعد اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو پھر جائیں گے. یہ ساری مشقتیں جھیل کر شام کو آیا تو اللہ کے عذاب کی گٹھڑی لے کر آیا. یہ ظاہر ابھی نہیں ہو رہی، عذاب کی گٹھڑی ظاہر ہو جائے گی. کسی کو دھوکہ دیا تھا، کسی نے فریب کیا تھا، کسی نے جھوٹ بولا تھا، کسی کی چگلی کی تھی، کسی کا حق مارا تھا، یہ کیا لے کر آیا ہے شام کو؟ یہ اپنے ساتھ گناہوں کی پوکی لے کر آیا ہے، یہ عذاب الہی ہے، اس کی گٹھڑی ہے. تو کل نفس یغنوف بایع نفسہ فموت کہاں وہ منہ بکوا. تو پہلا تو کام ہمارا یہ ہے قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا. اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ سب سے پہلے آدمی اپنے آپ کو اپنے سامنے رکھے، اپنا جائزہ لے، اپنا تجزیہ کرے، میں کس درجے میں طالب دنیا ہوں، کس درجے میں طالب عقبہ ہوں. آیا طلب دنیا کا پڑھنا بھاری ہے یا طلب عقبہ کا اور طلب آخرت کا پڑھنا بھاری ہے؟ میں دنیا میں لوگوں سے جو ہے منافست اور مسابقت اور مسارعت اور دور میں آگے نکلنے کی جدوجہد کر رہا ہوں، وہ دنیا کے لیے ہے یا آخرت کے لیے؟ یہ ان آیات کی روشنی میں ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. اور اس سے بڑھ کر آج جو مرحلہ ہے ملت اسلامیہ پاکستان کے لیے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بحثیت قوم، بحثیت ملک اپنا تجزیہ کریں اور جائزہ لیں ہم کہاں کھڑے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سابقوا الی مغفرتی ففروا الی اللہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر کہ آج کے جو اخبارات ہیں ان سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے خیال میں جنگ شاید کچھ چل گئی ہے یا کچھ پیچھے چلی گئی. یہ خبروں بھی معلوم ہو رہی ہیں کہ کچھ لوگ جو کہ اپنے دیہات نگر سرحدی علاقے سے چھوڑ کر چلے گئے تھے کچھ واپس آ رہے ہیں. پھر یہ کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کی اسٹاک ایکسچینج، یہ اصل میں بیرومیٹر اور تھرمامیٹر ہوتا ہے، اس لیے کہ سرمایہ دار جو ہے اس سے زیادہ حساس کوئی نہیں ہوتا. ذرا صورت حال مخدوم نظر آئے تو وہ اس گاؤں کے سیم بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. لوگوں پر سیل کا جو ہے وہ دورہ پڑتا, بیچو اور نقد کھڑا کرو. اور یہ کہ جب اگر محسوس ہو کہ نہیں کچھ اسٹیبلٹی تھوڑی بہت ہے تو اس کا آپ کو نظر آ جائے گا کہ اسٹاک ایکسچینج بھی اوپر جا رہے. تو ان دونوں اعتبارات سے بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جنگ کچھ ٹل گئی. میری ذاتی رائے جو ہے وہ میں اس لیے دیتا ہوں آپ سے کہ میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے, بلکہ واقعہ یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ پاک بھارت جنگ جو ہے بھرپور پیمانے کی جنگ وہ تلی کر لی, اور اس کا معاملہ جو ہے وہ اندیشہ کوئی وہمی اندیشہ نہیں ہے بلکہ حقیقی اندیشہ ہے, واقعی اندیشہ ہے, واقعی خطرہ ہے. اگرچہ اس زمن میں ایک طرف تو کچھ اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں, جو ہونا چاہیے وہ ہو رہا ہے. مثلا یہ کہ اہل سیاست نے اپنی سیاست کا دفتر ذرا بند کر دیا, اس لیے کہ عوامی اتحاد کا جلسہ ہونے والا تھا, این سیال کورٹ میں اسے منسوخ کر دیا گیا. قاضی صاحب نے بڑا کھل کر بیان دیا کہ اس وقت اب سیاست کا موقع نہیں ہے, ہم حکومت کے ساتھ ہیں, ملک کے دفاع میں اور وطن کی حفاظت میں, تحفظ میں, اب ہم ان کے ساتھ ہیں, حکومت اور ہم ایک ہیں اس معاملے پر, باقی جو اختلاف ہمارا ہے اس مرحلے سے اللہ تعالیٰ کامیابی کے ساتھ گزار دے تو پھر سیاست کر لیں گے, اختلاف بھی آ جائے گا. لیکن یہ کہ ابھی چنانچہ آج تو شاید نوائے وقت میں دو کارٹون اسی موضوع پر موجود ہیں. خود قادری صاحب جو سکھاتے ہوئے تیز جا رہے تھے اس اپوزیشن کی اس مہم میں اور اپنی ریلیز وغیرہ میں جلسوں میں, طاہر القادری صاحب, انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے حکومت کے ساتھ ہے اور ہمارے بھی ورکرز ہیں وہ اس میں ساتھ دیں. لیکن ایک پہلو مجھے اس میں بہت افسوسناک نظر آ رہا ہے, کسی دینی رہنما نے عوام سے یہ نہیں کہا کہ توبہ کرو, نہ حکومت سے کہا کہ توبہ کرو. کہا کہ یہ ایلیمنٹ ہمارے ذہنوں سے خارج ہے, سرے سے خارج ہے. جس طریقے سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو خودکشیاں ہو رہی ہیں اس پر یہ تو معاملہ ہوتا ہے, اس چیز کا سبب کیا ہے, اس کی ہماری جو ہے افلاس ہے, مسائل ہیں, مشکلات ہیں, قیمتوں کا زیادہ, یہ ٹھیک ہے. لیکن اس کا تعلق یہ بھی دیکھو اللہ کے بندوں کہ انسانوں میں یہ احساس رہا نہیں کہ یہ خودکشی حرام موت ہے, ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو جہنم میں جھونک رہا ہے انسان جو خودکشی کر رہا ہے, یہ احساس نہیں رہا. اس لیے تو اجازت نہیں ہے شریعت کے احتجاج نے خودکشی کر دی, انا للہ و انا الیہ راجعون. جس کے خلاف احتجاج کر رہا ہے اس کا تو مال بھی بیکا نہیں ہوا, تم نے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر ڈال دیا. میں حدیث آپ کو سنا چکا ہوں کہ حضور نے فرمایا وہ شخص جس کا شمار صحابہ میں ہوگا, اس لیے بھی وہ تو حضور کے ساتھ آیا ہے جنگ کے اندر حصہ لینے کے لیے, اور وہ شہید ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ جنت کے لیے, حضور نے فرمایا نہیں, میں نے اسے جو تک نہیں دیکھا. پھر تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ زخمی ہو گیا تھا, اور زخموں کی جو تکلیف تھی اور درد تھا اس کرم کو برداشت نہیں کر پایا, خودکشی کر لی, گیا سیدھا جہنم. چاہے وہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی ہو کر میدان جنگ گیا ہے. یہ پہلو جو ہے ہماری معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں سے خارج, ان کے تصورات سے, ان کے خیالات سے چیزیں نکل گئی ہیں. کہ اس مرحلے پر سب سے بڑی ضرورت ہے اتحاد کی بھی ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے یار, اختلافی باتیں بند کی جائیں, یہ اختلافات جو ہے بات کے لیے رکھ لیے جائیں, بہت اچھی بات ہے, اس کی میں تائید کر رہا ہوں, تحسین کر رہا ہوں. لیکن یہ کہو لوگوں سے کہ توبہ کرو, اللہ کے جناب میں رجوع کرو, حرام خوریاں چھوڑنے کا فیصلہ کرو, اور قوم سے کہا جائے, حکومت سے کہا جائے وہ بھی توبہ کرے. یہ جو اتنا بڑا طوفان اس وقت اس ملک میں جوئے کا شروع کر دیا گیا ہے انعامی اسکیموں کی شکل میں, ہر بینک نے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر مسابقت اور مسارعت جو ہو رہی ہے وہ کس بات کی ہو رہی ہے, جوئے میں جو سب سے آگے بڑھ جائے. یہ آج بینکوں کے درمیان مسارعت اور مسابقت ہو رہی ہے, اس کو تو دم ایک حکم کے ساتھ ہی ایک دن میں اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. کوئی قدم تو اٹھاؤ جس سے معلوم ہو کہ دین کا اور شریعت کا کوئی لحاظ ہے, کوئی ادھر بھی کوئی تمہاری توجہ ہے, معلوم ہوتا شریعت سے نہیں. اور جو لوگ صاحب اقتدار ہیں وہ تو جو کہتے ہیں کوئی حال مست, کوئی مال مست, کوئی اقتدار مست ہوتے ہیں, وہ تو سوئے ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ جو دینی رہنما ہے کم سے کم انہیں تو یہ بات بلند کرنی چاہیے, ادھر متوجہ کرنا چاہیے لوگ. بہرحال پہلی بات تو یہ ہے جس میں تشویشناک میرے لیے ہے. دوسرا تشویشناک پہلو یہ ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ اب چین ہمارے ساتھ اتنا گرم جوش نہیں ہے بلکہ سرد مہری کی روش اختیار کر چکا ہے. اس سے مجھے احساس ہوا, میں یہاں بڑی تفصیل سے انہی اجتماعات میں بیان کر چکا ہوں بہت مرتبہ, کہ ہنٹنگٹن نے, سیمیول پی ہنٹنگٹن نے جو مشورہ دیا تھا امریکن ایڈمنسٹریشن کو 3 سال پہلے طالبان, اور وہ 2 مشورے دیے تھے اس میں, کلیش آف سیویلائزیشن, کہ تہذیبوں کا ٹکراؤ آنے والا ہے اور ہمارے لیے 2 تہذیبیں چیلنج بن سکتی ہیں, باقی 6 تہذیبیں ہیں. اس نے کہا تھا 8 تہذیبیں کل دنیا میں اس وقت ہیں, ایک ہماری تہذیب ہے اور 7 اور ہیں, ان 7 میں سے 5 کو ہم ایزیلی اسیمولیٹ کر سکتے ہیں, اپنے اندر گم کر دیں گے, دفن کر دیں گے, دم کر دیں گے, دے پوز نو تھریٹ فار اس, وہ ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے, چیلنج نہیں. ہاں 2 ہیں چیلنج جو کر سکتی ہیں, سامنے آ سکتی ہیں, ایک ہے مسلم سیولیزیشن اور ایک ہے کنفیوشین سیولیزیشن آف چائنا. اب یہ کیونکہ مستقبل کا خطرہ ہے, ان کا مفکر ہے, تھنک ٹینکس ہیں ان کے ہاں, سوچ وچار کرنے والے لوگ ہیں, تجزیہ کرتے رہتے ہیں, ایسے مقالات لکھتے ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں, ان کے اجلاس ہوتے ہیں, پھر ان کی ریکمینڈیشن جاتی ہیں. تو اپنے اس تھیسس پر, اپنے اس تجزیے اور انالیسس پر اس نے بیس کر کے 2 ریکمینڈیشن دی. ایک یہ کہ چین کو مسلمان ممالک سے دور کیا جائے, یہ دونوں کا یہ آپس میں نہ مل جائے. ہمارے لیے یہ 2 چیلنج جو ہیں, یہ اگر آپس میں ایک دوسرے کے قریب آ گئے اور انہوں نے ہمارے خلاف کو متحدہ مار بنا لیا تو پھر جو ہے صورتحال انتہائی مقبوض ہو جائے گی, لہذا انہیں ایک دوسرے سے دور کیا جائے. اور میں نے اس سے پہلے مجھے یاد ہے عرض کیا تھا کہ یہ جو سنکیانگ میں جو چینی پروونس ہے, جو کچھ مسلم فنڈامنٹلزم کی ایک تحریک ابھری تھی جس کو پھر بری طرح کرش کیا ہے چائنیز نے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ امریکن انسپائرڈ تھی, تاکہ اسلام کے خلاف وہ مقدس قلم وہ اٹھائیں اور اس کا رد عمل عالم اسلام میں ہو جائے, اور دشمنی یا یہ کہ یہ جو محبت کے رشتے ہیں کم سے کم وہ تو کمزور پڑے. اور دوسرا یہ کیا کہ جو ایشیا پیسیفک کانسپٹ پیدا کیا گیا کہ بحری کاہری کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو ایک کمیونٹی بننا چاہیے, یعنی چین کو اپنا رخ مشرق کی طرف کر لینا چاہیے. پیسیفک اوشن جو ہے بحر الکاہل وہ چین کے مشرق میں ہے, اور پھر اس سے مشرق میں وہ امریکہ ہے, لہذا ادھر رخ کر دو اس کو, انی وجہ تو وجہ لیا, بجائے مغرب کے اس کا رخ جو ہے مشرق کی طرف کر دو, اس لیے کہ مغرب میں تو مسلمان ممالک ہیں, پاکستان ہے, افغانستان ہے, پھر ترکستان کی جو مسلمان مسلم اسٹیٹس ہیں جو آزاد ہوئی ہیں, چین کے مغرب میں تو یہ ہے, اس کا رخ پشچم کی طرف کر دو, ایسٹ ورلڈ لکنگ کر دو, ایشیا پیسیفک. اور اس کے لیے بڑی کانفرنس ہوئی تھی اور یہ جکارتا میں, اور وہاں بل کلنٹن صاحب خود تشریف لائے. بہرحال دوسرا مشورہ انہوں نے دیا تھا کہ ان کے مسلمانوں کے جو اندرونی اختلافات ہیں مذہبی, ان کو بھڑکاؤ. ان دونوں پر عمل ہوا, لیکن اس وقت میں ذکر کر رہا ہوں اس کا کہ چائنا کا معاملہ جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ خاصا اسی جو بھی امریکی تدبیر ہے یا تدابیر ہے اس کے نتیجے میں اب پاکستان کے ساتھ وہ گرم جوشی نہیں ہے. حالانکہ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ کشمیر کے معاملے میں اس کا اپنا ایک انٹرسٹ موجود ہے. پاکستان نے ایک زمانے میں کشمیر جو ہمارے پاس تھا آزاد کشمیر, اس کا تھوڑا سا ٹکڑا جو ہے چین کو دے دیا تھا تاکہ چین کو تبت کے لیے ایک آسان راستہ مل جائے جسے اسے کنٹرول کرنا تھا. تبت کے اندر بغاوت تھی اس کے خلاف, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, جیسے آج جو ہے بھارت کی جان پر بنی ہوئی ہے کہ سری نگر سے لیہ جانے والی سڑک جو ہے وہ مجاہدین کے فار جو ہے اس کے زد میں ہے, سیاچین کی طرف جانے والا راستہ وہ مجاہدین کی وہ فار کے زد میں جان پر بنی ہوئی ہے, چل بڑھا رہا ہے, کتنی کوششیں کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, اب اس میں کامیابی نہیں ہو رہی تو اسی سے زیادہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بڑا قدم اٹھائے گا. واللہ عالم, بہرحال وہ تو میں بیان کر چکا ہوں کہ خطرہ موجود ہے. اس میں ایک اور تشویش کی بات کہی ہے, لندن سے ایک رسالہ نکلتا ہے امپیکٹ, اچھا رسالہ ہے, مسلمانوں کا خاص طور پر عالم اسلام میں جو بدلتے ہوئے حالات ہیں ان کا جائزہ تجزیہ, ان پر کمنٹس. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ عین ممکن ہے, ایک رائے یہ بھی ہے کہ جو کچھ کشمیر میں اس وقت ہو رہا ہے وہ امریکن اسپانسرڈ اور امریکی سازش کا نتیجہ ہے, کہ ہر دفعہ اس بھٹی کو گرم کر کے 2 مقصد امریکہ حاصل کرنا چاہے, ایک یہ کہ کسی طریقے سے پاکستان کو ایک دفعہ سخت دباؤ میں لا کر جیسا کہ اس سے پہلے شملہ ایگریمنٹ ہمیں کرنا پڑ گیا تھا نا, دباؤ میں کیا تھا, مجبوری کو کیا تھا. اسی طرح کا معاملہ جو ہے, اور اس طرح کی کیفیت خدا نہ خواستہ اگر ہو جائے, یعنی یہ کہ ان کا اپنا معاملہ ہے, اللہ کی اپنی مشیت ہے, انہم یقیدون قیدن و عقید و قیدا, یہ اپنی بھی چالیں چل رہے ہیں, ہم اپنی بھی چال چلیں گے, ہوگا وہ جو اللہ کو منظور ہے. لیکن ان کی چال یہ محسوس ہوتی ہے کہ ایک دفعہ پاکستان کو بے بس کر کے ایک تو اس سے ایٹمک صلاحیت کا بالکل خاتمہ کروا لیا جائے, اور دوسرے پھر کوئی آسلو ٹائپ یا جو کیمپ ڈیوڈ ٹائپ کوئی جو ہے معاہدہ جو ہو جائے, تاکہ اس سے یہ معاملہ چل رہا ہو. اللہ عالم. دوسری بات مجھے عرض کرنی ہے کہ متحدہ علماء بورڈ کی جو خبریں ٹیلی ویژن پر بڑی آن بان سے آئیں تھیں, پھر اس کے اشتہارات بڑے شائع ہوئے تھے بڑے سائز سے, اس کے بارے میں نے پچھلی مرتبہ جو عرض کیا تھا اس میں مجھ سے غلطی ہوئی. اصل میں جو علماء کمیٹی بنی تھی جس کی سربراہی چند دن کی میرے پاس بھی رہی, تو میری سربراہی میں جو اس کا اجلاس ہوا تھا اس میں دو مسودے قانون کے ہم نے تیار کیا. ایک مسودہ یہ کہ ایک طرف صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین اور امہات المومنین, ان کی اگر کوئی توہین کرے, اور دوسری طرف اہل بیت کرام, حالانکہ وہ صحابہ میں بھی آ جاتے ہیں, حضرت علی خلفائے راشدین میں بھی آ جاتے ہیں, لیکن چلیے, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے, اور پھر یہ کہ ان کی اولاد میں سے جو ائمہ اہل بیت ہیں, ائمہ اطہار ہیں, ان کی بھی اگر کوئی توہین کرتا ہے تو اس پر 14 سال کی سزا ملتا ہے. یہ مسودہ ہم نے بنایا تھا, اور وہ مسودہ تو یوں کا کیوں, یہ بعد میں جو متحدہ علماء بورڈ تھا اس نے جو ہے اس کو شامل کیا, تو میں نے اسی کے حوالے سے جو پچھلے جمعے میں اپنا رد عمل ظاہر کیا تھا وہ مثبت تھا, پورا کا پورا مثبت تھا. صرف میں نے یہ کہا تھا کہ دوسرا مسودہ جو ہے اس کا اس میں ذکر نہیں ہے, وہ میری غلطی تھی. میں نے دوبارہ دیکھا, مجھے بعض لوگوں نے متوجہ کیا, پورا اشتہار پڑھا, دوسرا مسودہ یہاں ادھورے طور پر آیا ہے. پورا آنا چاہیے تھا لیکن ادھورا آیا ہے, تو وہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان, وہ کوئی معاملہ جو ہے وہ در حقیقت دونوں اعتبارات سے بہت خطرناک ہے, بہت غلط ہے. ہم نے جو مسودہ دیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی شخص کا یہ خیال ہے کہ کوئی شخص فرد یا کوئی فرقہ یا کوئی گروہ مین ایسی جماعت دائرہ اسلام سے خارج ہے, تو اسے جانا چاہیے فیڈرل سپریم کورٹ میں, اپنا پوائنٹ آف ویو ثابت کرنا چاہیے. اگر نہ کر سکے تو سزا ملے گی اسے, اور اگر کورٹ نے وہ بات نہیں مانی اور پھر بھی وہ کسی کو کہتا کافر, تو پھر اسے سزا دے 14 سال کی ملنی چاہیے. یہ تھا در حقیقت جو مسودہ ہم نے بنایا تھا, لیکن وہ جو میں نے دیکھا کہ اس اشتہار میں شکل یہ آئی ہے کہ جو کسی مسلمان فرد یا اسلامی مسئلہ کے خلاف کفر کا فتویٰ دینے یا نعرہ لگانے والے شخص کو بھی 14 سال کر, یہ بات تو غلط ہے. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ تکفیر کا دروازہ آپ نے بند کر دیا, حالانکہ تکفیر تو اسلامی معاشرے اور اسلامی ریاست کی ناگزیر ضرورت ہے. میں اسی جگہ پر 9 اپریل کے جمعے میں مفصل تقریر کر چکا ہوں. تکفیر کسے کہتے ہیں؟ پرجنگ. کسی نظریاتی معاشرہ اور نظریاتی مملکت میں یہ پرجنگ نہایت ضروری ہے, اس لیے کہ جو اس نظریے سے انحراف کر گیا ہو, اگر آپ اسے کاٹ کر نہیں پھینک دیں گے, علیحدہ نہیں کریں گے, تو وہ آپ کے اندر دیمک بن کر آپ کی جڑوں کو جو ہے وہ کھا جائے گا, کھوکھلا کر دے گا. تو تکفیر تو در حقیقت ایک دفاعی چیز ہے, دفاعی فینومینن ہے اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے کے لیے. لہذا اس کا دروازہ اس طور سے بند کر دینا, اس کا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے خدا نہ خاصہ ہمارے ملک میں کوئی سلمان رشدی پیدا ہو جائے, یا کوئی تسلیمہ نسرین جو بنگلہ دیش میں پیدا ہوئی گئی تو اگر وہاں ہو گئی تو پاکستان میں بھی تو ہو سکتا ہے. اور ایک دور میں واقعہ یہ ہے کہ کسی نہ کچھ جو ہے سندھی نیشنلزم کے سائے تلے کچھ ایسے لوگ بھی پروان چڑھ رہے تھے, اگر وہ اسلام کے خلاف حرز سلائی شروع کر دیں تو کیا ان کی تکفیر نہیں کریں گے؟ اگر تکفیر نہیں کریں گے تو آپ اپنے معاشرے کے لیے سخت خطرات بھی ہیں, اس کا مجھے مل رہا ہے. لیکن وہ کہ اگر اس شکل میں یہ قانون منظور ہو جائے تو کسی سلمان گوشتی کو بھی کافر کہنے کا مطلب ہے 14 سال کے لیے آپ بدل جائیں گے. تو یہ ادھورا جو سلسلہ ہے, یہ نیم ملا خطرہ ایمان اور نیم حکیم خطرہ جان کی طرح ہے, اس میں دوسرا حصہ بھی شامل کریں یا سرے سے نکال دیں؟ بہرحال میں یہ چاہتا تھا کہ چونکہ پچھلے جمعے میں میں نے اس کی بھرپور تائید کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہ علماء کمیٹی سے ہوتا میری سربراہی میں ہوتا اور اگر علماء بورڈ کے ذریعے سے ہو رہا ہے کسی اور کی سربراہی میں تو اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے. ہمیں آم کھانے سے غرض ہے, پیڑ گرنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور اس حوالے سے جو میرا رد عمل تھا اس کی میں یہ ترمیم کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے یہ جو ادھورا ایک حصہ اس میں شامل کیا گیا دوسرے مسودے کا یہ نہایت خطرناک ہے. ویسے جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ تو یہ ہے کہ تحریک جعفریہ کے سربراہ صاحب نے تو اس سارے کو مسترد کر دیا. میں حیران ہوں کہ اس شکل میں اس کو مسترد کرنے کی ضرورت, یہ تو مسترد کرنا چاہیے تھا سپاہ صحابہ کو کہ انہیں موقع ملنا چاہیے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اہل تشیع کافر ہیں تو انہیں موقع ملنا چاہیے کہ بجائے اس کے وہ مسجدوں میں نعرے لگائیں, سڑکوں پہ نعرے لگائیں, لیکن دو تین دن فیڈرل چاہیے کون ثابت کرے, اور اگر ثابت نہیں کر سکتے پھر بھی کہہ دو گے پھر ان کو سزا دی جائے. لیکن اس حال میں تو میں تو حیران ہوں کہ سپاہ صحابہ کے دو نمائندوں نے بھی کیسے دستخط کر دیے, یا یہ کہ اس میں کوئی ہیر پھیر ہے کہ وہاں جس چیز پر دستخط ہوئے ہیں وہ کوئی اور ہے اور جو ہماری اشتہار دیا گیا وہ کچھ اور ہے. ہو سکتا ہے اس میں کوئی رد و بدل کیا گیا ہے, اللہ عالم. لیکن یہ کہ اس موضوع پر اپنے نقطۂ نظر کو میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے واضح کر دوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.